جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو اور شرعی مسائل کو بطور خاص ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش اور صحیح ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد سجاد عطاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ، اللہ پاک۔
الحمدللہ، ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کے اندر بطور خاص محافل کا انعقاد اہتمام ہوتا ہے۔ ابتدائی 12 دن تو یہ انتظامات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، لیکن سارا مہینہ اور ویسے ہی محافل شریف تو پورا سال ہی چلتی رہتی۔ پوشاکان رسول کے ہاں کوئی خوشی ہو یا غمی، وہ خوشی کے مواقع پر بھی بطور شکرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد و اہتمام کرتے ہیں، غمی کے موقع پر بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ خوشی میں حضور اسلام کی محافل کا سجانے اور اہتمام کرنے سے گویا کہ خوشی کو اور چاند لگ جاتے ہیں، اور غمی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے محافل کا انعقاد و اہتمام کر کے اپنے اس غم کے بوجھ کو بھی ہلکا کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے متمنی ہوتے ہیں، اسال ثواب کیا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ سلسلے چلتے ہیں۔ محافل سے بھی کئی شرعی مسائل وہ زہر اٹیچ رہتے ہیں، اور مسلمان کو اپنے ہر معاملے میں قدم قدم پر رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، بالخصوص جب ہم لوگوں کے پیسوں سے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے ویلفیئر کا کام کر رہے ہوں، محفل کا کر رہے ہوں، چراغا کا کام کر رہے ہوں۔ تو میں مفتی صاحب پہلا سوال ہی اسی بات سے آغاز کروں گا کہ مختلف فنڈز کے ذریعے سے جب چراغا ہوتا ہے یا محفل کا انعقاد اہتمام ہوتے ہیں، اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات پیسے بچ جاتے ہیں، اب کوئی بھی محفل کرنی ہے اس کے انتظام کے لیے پیسے بچ جاتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کا تعلق ماشاءاللہ وقف کے اور اس طرح کے مسائل میں، آپ کے پاس تو بہت سے اس طرح مسائل آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک انجمن محلے کی ہے وہ فنڈ کرتی ہے، کوئی میلاد کمیٹی ہے، کوئی بزم کے نام سے افراد ہوتے ہیں، فنڈ بھی کرتے ہیں محفل بھی کرتے ہیں، اب ایونٹ گزر گیا، محفل کا پیسہ ابھی بچ گیا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟
کسی بھی موقع پر جب لوگوں سے چندہ کیا گیا اور وہ کام ختم ہو گیا اور چندہ باقی بچ گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر چندہ لیتے وقت فہرست بنائی تھی، لسٹ تیار کی تھی کہ فلاں فلاں نے عطیات دیے ہیں، یعنی چندہ دینے والے معلوم ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں، ان کے ورثاء موجود ہیں، تو پھر ان سے اجازت لی جائے گی۔
صحیح،
کہ آپ کے دیے ہوئے عطیات جو بچ گئے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے، اب وہ جو اجازت دیں اس کام میں، اس جائز کام میں اس کو خرچ کر دیں۔
ٹھیک ہے،
اگر چندہ دینے والے یا ان کے ورثاء کا علم نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مال مثل لکتا ہے، لکتے کی طرح کا، اس کا حکم ہے کہ کسی بھی کار خیر میں، نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے،
چاہے تو اسی طرح کی کسی محفل میں خرچ کر دیں، چاہے تو مسجد میں دے دیں، چاہے تو کسی مدرسے اور جامعات میں دے دیں، فقراء کو کھانا کھلا دیں، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب چندہ دینے والے معلوم نہ ہوں اور نہ ہی ان کے ورثاء کا علم ہو تو پھر اس کو صدقہ اور خیرات کر دیں۔
ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم عام طور پہ دیکھیں کہ ایک اعلان ہوا یا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بزم انجمن والے یہ انتظام کرتے ہیں، تو اب یا کسی سے باقاعدہ جا کر اس کو ترغیب دلائی، کسی نے 10,000 دے دیے، 5,000 دیے، 50,000 دیے، اب انتظام کر دیا، اب پیسے جمع 5,00,000 روپے ہو چکے ہیں اور انتظام ہوا 4,00,000 روپے کا، 4,50,000 کا، 50,000 روپے بچ کے، اب اتنے افراد ہیں تو کیا کریں گے، کیسے اجازت دیں؟
جی، اس میں یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں، اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو کیسے واپس کیے جائیں،
جی ہاں،
کسی نے 10 دیے، کسی نے 50 دیے، تو اب جتنے عطیات جمع ہوئے تھے اب اس میں فیصد دیکھیں گے، اگر بالفرض کسی نے 10,000 دیے اس کا 2% بنتا ہے، کسی نے 50,000 دیے اس کا 10% بنتا ہے، تو اب اس خرچ کو دیکھیں گے، خرچ ہونے کے بعد اب اس پرسنٹیج کے اعتبار سے اس رقم کو جن جن نے چندہ دیا ہے تو ان کو واپس کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ 10,000 والے کو 100 روپیہ جو ہے وہ مل جائے، 50,000 والے کے 500 بچ جائیں۔
صحیح،
تو ہر ایک کے حصہ رسد، یعنی جو اس نے حصہ دیا اس کے فیصد کے اعتبار سے حساب کتاب کر کے جس کے جتنے باقی بچتے ہوں گے وہ ان کو واپس کیے جائیں گے۔ ہاں، اس میں ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں عطیات دیے اور وہ عطیات متعین تھے، یعنی جو ہے وہ الگ سے باندھ کر رکھ دیے،
ٹھیک ہے،
یا کسی شخص کے پاس تھے، وہ ابھی خرچ ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں وہ عطیات پورے کے پورے اس کو واپس کر دیے جائیں،
ٹھیک ہے،
اور اگر عطیات ملا لیے گئے تھے تو اب ظاہر ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا کتنا گیا ہے، تو پھر اس میں فیصد کے اعتبار سے حساب کتاب لگائیں گے، جس کی جتنی فیصد کے اعتبار سے رقم بچتی ہوگی، یعنی جتنا شیئر تھا جس فیصد کے اعتبار سے، تو اسی فیصد کے اعتبار سے جو باقی بچا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے،
تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی ان میں بھی کتنے مسائل ہیں اس اعتبار سے، اور آپ نے کہا کہ ان کو لوٹائیں، وہ نہ ہو تو ان کے ورثاء کو دیں، اور ان کا بھی اگر علم نہیں ہے تو پھر آگے جا کر یہ کسی بھی کا، کوئی ایسا طریقہ ہے یا کوئی ایسے کلمات الفاظ، کیونکہ مسجد کمیٹیاں بھی بعض اوقات الگ سے مخصوص فنڈ، ایک تو وہ مسجد کا جو معاملات میں خرچ ہوتا رہتا ہے، لیکن الگ سے میلاد کے نام پر یا دیگر گیارہویں شریف ہے اس موقع پر فنڈ کیا جاتا ہے، تو یہ رقم کوئی ایسے کلمات شروع سے کہہ دی جائے کہ بھائی بارہویں شریف کا بچا ہوا پھر گیارہویں میں، پھر گیارہویں کا اگلی محفل میں، یعنی سال بھر محفل کا سلسلہ رہتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے ڈونیشن اور عطیات ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے دیے جاتے ہیں، وقف میں عطیہ نہیں کیے جاتے،
صحیح،
یا کسی شخص کو بطور تحفہ نہیں دیے جاتے، بلکہ ان کو بطور امانت دیے جاتے ہیں کہ آپ فلاں کام میں اس کو خرچ کریں،
ٹھیک ہے،
تو ایسے عطیات کے اوپر ملکیت دینے والوں کی برقرار رہتی ہے،
صحیح،
اور وہ جن کو دیے گئے ان کے پاس بطور امانت ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ عطیات دینے والوں کے بتائے ہوئے کام میں اس کو خرچ کریں، تو جب انہوں نے وہاں پہ خرچ کر دیا اور باقی بچ گئے تو ملکیت تو اصل مالک کی باقی رہی، تو اس اعتبار سے اس سے دوبارہ صراحتاً اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ وہ کام تو ہو گیا تو اس نے اسی کام میں خرچ کرنے کی اجازت دی تھی،
صحیح،
اب اگر کسی دوسرے کام میں خرچ کریں گے تو یہ اس کی دی ہوئی اجازت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔
اچھا،
بالفرض اس نے یہ کہا تھا کہ میری رقم بارہویں کی محفل میں خرچ کرنا اور ہم نے بارہویں کی بجائے گیارہویں میں خرچ کر دی، خرچ محفل میں ہی کی لیکن جو اس کی بتائی ہوئی مد تھی اس میں ہم نے خرچ نہیں کی، تو اس کے حکم کی خلاف ورزی
ہوئی،
تو اس صورت میں تاوان بھی لازم ہوگا۔ ہاں، اگر وہ شروع میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر رقم بچ گئی اس سے تو آپ کسی بھی دوسرے مصرف میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی طرف سے گویا کہ پیشگی اجازت پائی جا رہی ہے، اس کام سے بچنے کے بعد اب اس کو کسی بھی دوسرے کام میں جس کی اس نے اجازت دی ہے کھلے لفظوں میں، اس میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ شروع سے ہی ان کو اجازت لینے والوں کو بھی کوئی اس طرح کے کھلے الفاظ سے ہی اجازت لینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟
ہونا تو یہی چاہیے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ ہی اجازت لینی چاہیے کہ ہم یہاں پہ خرچ کریں گے, اگر کوئی چندہ بچ گیا تو ہم اس کو کسی بھی جائز کام میں خرچ کر دیں گے.
ٹھیک ہے,
تو یہی طریقہ کار ہی ہونا چاہیے. لیکن اس طریقے میں بعض اوقات بعض لوگ جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا غلط فائدہ یعنی مس یوز بھی کرتے ہیں,
کہیں بھی خرچ کر دیتے ہیں.
یعنی کہ یوں بھی لے لیتے ہیں کہ خود کھانا کھا لیا, اور تاویل یہ کرتے ہیں یعنی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی جائز کام میں خرچ کرنے تھے تو ہم نے یہ جائز کام میں خرچ کر لی. حالانکہ یہ دینے والے کی مراد نہیں ہے. دینے والے کی مراد کے مطابق جائز کام میں خرچ کرنا ہے, اور وہ وہی ہے کہ محافل کے لیے دی ہے, تو آپ کسی دوسری محفل میں 12 ربیع الاول کی ہی کسی دوسری محفل میں یا اس کے بعد جو ہونے والی محافل ہیں جیسے مساجد میں مختلف مواقع پر مختلف ایام میں ہوتی ہیں ان میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو اس پر بھی ان کو کوئی کلام نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایسی جگہ پر خرچ کر لیا, بالفرض اپنے اوپر خرچ کر لیا, اپنے گھر والوں پر خرچ کر لیا, تو اس پر کبھی بھی عطیہ دینے والا راضی
نہیں ہوگا
اگرچہ کہ یہ جائز کام ہے. تو اس لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ کھلے الفاظ کے ساتھ اجازت ہو, لیکن کھلے الفاظ کے ساتھ اجازت لینے کے بعد دیانتداری کے ساتھ ان عطیات کو ان کے چندہ دینے والوں کی غرض کے مطابق
خرچ کرنا لازمی. واہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے. اور ظاہر مدنی چین کے ناظرین, جو بھی آدمی اگر وہ کسی کا امین ہے, امانت یعنی اس کے ہاتھ میں امانت ہے, چاہے وہ مسجد کا فنڈ ہو, مدرسے کا فنڈ ہو, یا کسی بھی اور مخصوص ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہوں, کچھ ایسے کام کرتے ہیں, جب ہم لوگوں کے پیسوں سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. آپ کے سوالات کو بھی شامل کرنا ہے اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مسجد میں وضو خانہ یا چھت ڈالنے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے, اس سے بچ جانے والی رقم واپس کریں گے یا مسجد کے دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, بہت اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات مسجد میں کوئی کام خاص چل رہا ہوتا ہے, چھت کا ہے, محراب کا کام ہے, وضو خانے بن رہے ہیں, تو پھر اعلان اسی کا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے آپ پیسے دیں, تو یہ عمومی چندہ سمجھا جائے گا, یہ خاص چندہ ہے یہ بھی کوئی؟
مسجد یعنی جو وقف ہے
جی,
وقف کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہی حیثیت ہے جیسے کسی شخص کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی کسی شخص کو جیسے تحفہ دیا جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اسی طرح وقف کو بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر جو ایک عمومی طور پر لوگ مسجد میں عطیات دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ایک تحفہ ہی ہوتا ہے.
صحیح,
تو جب
یعنی مسجد کی ملکیت ہو جائے گی,
وہ یوں ہوتا ہے کہ انہوں نے مسجد کو تحفہ دیا,
ٹھیک ہے,
اب تحفے کے لیے قبول چاہیے, لینے والا چاہیے, قبضہ اس کے اوپر ضروری ہے گفٹ کے اوپر, تو مسجد کی طرف سے جو متولی ہوتا ہے
صحیح,
اس کا قبضہ یہ مسجد کے قبضے کے قائم مقام ہے.
ٹھیک ہے,
جب متولی نے قبضہ کر لیا تو وہ مسجد کی ملک مکمل ہو چکی.
صحیح,
ایسی صورت میں ایسے عطیات کو کسی بھی مسجد کے کام میں خرچ کیا جائے, وہ باقی بچیں گے تو وہ مسجد ہی کی ملک ہیں. اور ایک وہ عطیات ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی ملک نہیں کیے جاتے بلکہ کسی خاص کام کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس سے یہ کام کر لیں.
صحیح,
تو ایسی صورت میں ان کی حیثیت چندے کی ہوتی ہے. وہ متولی کے قبضے میں آنے کے باوجود بھی چندہ ہی رہتے ہیں.
اس کی کیا مثال ہوگی؟
اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ سوال ہے کہ وضو خانہ تعمیر ہو رہا ہے,
صحیح,
وضو خانے کی تعمیر کے لیے تعاون فرمائے, مسجد میں کھڑکیاں لگ رہی ہیں, یا جو ہے وہ دوسرا کوئی خاص کام ہے,
گیزر کے لیے کوئی التماس کریں گے, کچھ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے,
جی, تو اب کسی خاص مقصد کے لیے کہا کہ اس میں ہمیں تعاون کیجیے, اب لوگوں نے خاص اسی مقصد کے لیے ہی دیا ہے تو اس کی حیثیت چندے کی ہے. تو اب جو کام اس سے کیا جا رہا ہے اس کے ہونے کے بعد اگر رقم بچ گئی ہے تو اس صورت میں وہ رقم جنہوں نے چندہ دیا ہے ان کی ملکیت پر باقی ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان سے اجازت لینی پڑے گی, کہ آپ کی رقم بچ گئی ہے, آپ چاہیں تو ہم آپ کو واپس کر دیں, یا پھر آپ کسی دوسرے نئے کام میں ہمیں خرچ کرنے کی اجازت دیں. اگر وہ یہ چاہیں کہ ہمیں واپس کر دیں تو بغیر کسی گلے شکوے کے اور بدگمانی کیے بغیر ان کو ان کی رقم واپس کرنی ہوگی. اور شکریہ اس اعتبار سے ایک اخلاقی طور پر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے, ثواب تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملے گا انشاءاللہ, لیکن ایک یہ کہ ایک مسلمان نے نیکی کا کام کیا تو اس کے حوصلہ افزائی کے طور پر اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اس نے تعاون کیا ہے. اب یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے کام میں آپ خرچ کریں,
ٹھیک ہے,
تو یا یہ کہ میں نے مسجد کو دے دیے, تو اس صورت میں مسجد کو دے دیے تو وہ اب مسجد کی ملک ہو جائیں گے جب متولی قبضہ کر لے گا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ کوئی خاص کام کر دیں تو پھر جس کام کا اس نے کہا ہے اس کام میں ان کو خرچ کرنا ہوگا.
اب سجاد صاحب یہ مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا, اب مسئلہ یہ کہ مسجد کی جو تعمیرات ہے, کبھی وضو خانہ بنا ہے, پھر فرسٹ فلور بن رہا ہے, اور لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے ابھی تعمیر ہوئی, اس کے بعد ماربل بھی لگے گا, اس کے بعد یہ بھی جو بھی تعمیراتی لوازمات ہیں ایک طرح کے, تو یہ ہو رہے ہیں, تو ایک عام ذہن میں بھی یہ کہ ہم نے تعمیر میں دے دیا یہ پیسہ, تو پھر وہ کس مد میں کیسے مانگنا چاہیے لوگوں سے؟
دیکھیں ایک ہے مطلقاً ضمناً ذکر کرنا, جیسے جو ہے وہ مساجد میں اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اپیل کی جاتی ہے جمعہ عیدین یا کسی خاص اجتماعات میں کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں یہ کام ہو رہے ہیں تو آپ مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے. تو اب یہ جو دینا ہوتا ہے یہ مسجد ہی کو دینا ہوتا ہے.
صحیح.
اور جس کی میں نے پہلے بات کی ہے وہ یہ کہ کوئی خاص یہ کر دے کہ اس کو آپ نے تعمیرات ہی میں خرچ کرنا ہے.
اچھا,
اب ملکیت نہیں ہوئی نا کہ اس نے متعین کر دیا ہے, اگر ملکیت ہو تو پھر تعمیرات میں خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مالک تو پھر جہاں بھی چاہے خرچ کرے, وہ تعمیرات کی بجائے تنخواہ میں بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, لیکن جب دینے والا خاص کرے گا کہ اس کو اس خاص کام میں خرچ کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس نے مالک نہیں کیا بلکہ اس خاص کام میں خرچ کرنے کی اجازت دی. تو جب خاص اس طور پر لیا جائے گا تو یہاں ملکیت والا پہلو نہیں ہوگا, اور جب عمومی طور پر ایک اپیل کی جائے گی کہ آپ تعاون کریں, اخراجات اتنے ہیں, تعمیرات بھی ہیں, تنخواہیں بھی ہیں, مدرسہ بھی مسجد میں چل رہا ہے, تو وہ پھر لوگ عمومی طور پر چندہ جو دیتے ہیں وہ مسجد کی ملک کر کے ہی دیتے ہیں, وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ عمومی تمام مصارف کے لیے ہوتا ہے, اور یہ مسجد کی ملک قرار پائے گا.
ٹھیک ہے, اور انہی میں وسعت ہے, اور کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ حفاظت بھی یوں ہو جائے گی کہ بعد میں, یہ تو چندے کی بات کی ہے, اور کچھ چیزیں بھی اشیاء بھی ایسی ہوتی ہیں, جی ہاں, جنریٹر اب کسی نے دے دیا, سجاد صاحب اب بات چلی ہے تو چلیں اس کو بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں, اب جنریٹر آ گیا, اچھا کوئی چیزیں گیزر دے دیا, اس طرح کی چیزیں عام طور پہ چندے سے نہیں لی جاتی, یہ ہو سکتا ہے بعد کو چندے سے بھی لی جائے, لیکن کسی خاص فرد کو کہہ دیا بھائی گیزر لگوا دیں, یہ کر دیں, اب اس نے بھیج دیا, تو ان چیزوں میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے, ان کے بھی کوئی احکام جدا گانا ہوتے ہیں, کل کو یہ قابل استعمال رہیں نہ رہیں پھر کیا؟
جی یہ جن چیزوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ آلات وقف قرار پاتے ہیں. جو آلات وقف ہیں ان کو آلات کہا جاتا ہے,
یعنی ساز و سامان اس طرح کے, وقف
جو اس طرح کا ہے وقف کیا جاتا ہے تو یہ وقف ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ جب یہ خراب ہو جائیں تو اب ناقابل استعمال ہو جائیں,
صحیح,
تو اب یہ کس کی ملکیت ہوں گے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے, امام محمد علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ یہ واقف کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتے ہیں,
ٹھیک,
اور اسی پر جو ہے وہ فتویٰ ہے. تو اب آلات وقف اگر بیکار اور معطل ہو جائیں, ناقابل استعمال رہیں,
ٹھیک,
تو اب یہ جس نے دیے تھے ان کو واپس کر دیے جائیں گے کہ آپ ان کو لے لیں, یا پھر ان سے اسی طرح اجازت لی جائے گی کہ آپ نے جنریٹر دیا تھا, آپ نے پنکھے دیے تھے, آپ نے چٹائیاں دی تھیں, دریاں دی تھیں, وہ خراب ہو گئی ہیں, اب چاہیں تو آپ واپس لے لیں, اگر چاہیں تو ہم ان کو بیچ دیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم مسجد کے مصارف میں خرچ کر دیں, یا کوئی دوسرا کام کر لیں, یا جو نیا جنریٹر خریدیں گے اس میں رقم شامل کر لیں. تو جو وہ اجازت دیں تو پھر اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہوگا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قبرستان میں صدقے کا گوشت پھینکنا کیسا؟
جی صدقے کا گوشت قبرستان میں کچھ لوگ نہر کے کنارے پر، کچھ ویسے ہی دوسروں کی چھتوں پر بھی پھینک دیتے ہیں، وہ بیچارے جس کی چھت پہ پھینکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بعض وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر ہی کسی نے صدقہ اتار کر اور پھینک دیا۔ میں دونوں طرح کی چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پہلے تو اس کا حکم اور دوسرا پھر یہ صدقے کا گوشت جو ہے وہ کچھ لوگ لینے سے بھی گھبراتے ہیں جو واقعی حقدار ہوں، تو اس لیے کہ یہ شاید بلا ہماری طرف ایک بنا ہوا تاثر
ہمارے گلے میں آ گئی،
تو پہلے کا کیا ہے یہ جو پھینک دینا ہے؟
صدقے کا گوشت یا دال چاول کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اس کو قبرستان میں پھینکا یا بعض لوگ جو ہے وہ چوراہوں میں جو ہے وہ اس کو پھینکتے ہیں، تو اگر اس پھینکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی جانور یعنی کتا بلی یا اس طرح کے جانور کھا لیں گے، تو اگرچہ کہ یہ پھینکنا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں مسلمان فقراء کو دی جائیں،
ٹھیک،
کیونکہ جانوروں کے کھانے سے بہرحال انسانوں کا کھانا بہتر ہے، اس لیے کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دی جائے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ ضائع نہیں ہوا، کوئی جانور کھا جائیں گے،
اور
بہتر یہ تھا کہ کسی فقیر کو دے دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پھینکنے سے یہ گل سڑ کر ضائع ہو جائے، یہ ناجائز و گناہ ہے کہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے،
اسراف کرنے کو
مال کا ضائع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، کثرت سوال، یعنی کثرت سوال سے منع کیا، بلا وجہ قیل و قال سے منع کیا، اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہو لا يحب المسرفين، کہ اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اداعت المال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔
ٹھیک،
تو لہذا جب صدقہ کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس کا بہتر سے بہتر مصرف، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تیرا مال متقی ہی کھائے، تو اس لیے فقہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ متقی فقیر کو دینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ کے دیے ہوئے صدقے سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اس قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا،
مزید تقوی کے اندر
اور عبادات میں خرچ کرے گا۔ تو اس لیے اپنے مال کو، مال کا مصرف بہترین بنانا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ اٹھا کر پھینک دیں وہ ضائع ہو جائے تو گناہگار بھی ہوں اور اس کا کچھ فائدہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا۔
ٹھیک،
یعنی ایسا صدقہ تو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے کہ جس میں آپ نے نافرمانی کر دی اللہ پاک کی۔
یہ دونوں چیزیں تو آپ نے بتائیں کہ اگر کہیں ایسی جگہ ڈالتا ہے کہ کوئی جانور اس کو کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آیا، لیکن جہاں یہ اسراف والا تو وہ تو پھر گناہ والا معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ کسی متقی کو دیں، کسی فقیر کو دے دیں، حاجت مند کو دے دیں، تو پھر لینے سے بھی تو وہ سامنے والا گھبرا رہا ہے نا کہ یہ اپنا صدقہ اتار کے میری طرف بھیج رہا ہے، تو یہ کیا بلا بھی اس کو کوئی چھاتی ہے، یہ کیا یہ تصور ایک ہے؟
صدقہ دینے سے اللہ پاک صدقہ دینے والے کی بلا دور کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ بلا اس کے گلے میں فٹ ہو جائے، ایسا
نہیں ہے،
یعنی وہ صدقہ بلا لے کر کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں جاتا،
نہیں جائے گا،
بلکہ پہلے شخص کی بلا کو دور کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے۔
ہاں، بعض لوگ پر اسرار طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ طریقہ ہی ان کا ایسا ہوتا ہے،
ڈرانے کے طور،
ڈرانے والا، کہ ادھر گوشت بندھا ہوا ہے، ادھر دالیں بندھی ہوئی ہیں، ادھر انڈے بندھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے
وہ بکرے کا سر بھی ہو وہ بھی کالے بکرے کا، کوئی اس طرح کا نا،
یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے پھر مسلمان گھبرا جاتے ہیں، تو ایسا پر اسرار طریقے سے صدقہ نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک،
بلکہ جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ صدقہ کر کے کسی بھی مسلمان کے گھر پہنچا دیجیے،
ٹھیک ہے،
تو یہ ایک اچھا اور بہترین طریقہ ہے۔
اور پھر کھانے پینے کی چیز بھی اگر دینی ہے تو پھر جیسے عام ہماری روٹین ہے کھانے پینے، گوشت ہے تو کوئی ایسا تو نہیں دو بوٹی وہ ہوگی اور ایک سری ہوگی اور ایک کچھ اور ہوگا، تو پھر کوئی نارمل جو بھی گوشت لے کے دے دیں ان کو؟
جی بعض اوقات دینے والی صورت بھی حقارت والی صورت ہو، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دو بوٹیاں ہیں، ایک سری ہے، ایک ٹانگ ہے، تو سامنے والے کو لیتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے.
جی بالکل.
تو اس لیے کسی کو صدقہ دیں لیکن اس کو شرمندہ نہ کریں، بلکہ اس کو دیں تو عزت اور احترام کے ساتھ دیں. اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کو زکات دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے یہ زکات ہے، بلکہ آپ اس کو کسی اچھے عنوان کے ساتھ، یہ عیدی ہے، بچوں کا خرچہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ اچھے عنوانات کے ساتھ دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے. کیونکہ صدقے سے دینے والے کا مقصود یہ کہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کر دے، تو اس کے دینے سے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں تو اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں اور اگلے کو ذلیل کر رہا ہوں. بعض لوگ اس طرح بھی دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے اٹھا کر دے دیتے ہیں، یا جو ہے وہ مجمع میں بلا کر کہتے ہیں کہ وہ آپ وہاں سے لے لیجئے،
وہاں سے لے لیجئے گا.
تو یہ چیزیں دوسرے کی عزت نفس سے کھیلنے والی باتیں ہیں، تو اس طرح کے معاملات نہ کیے.
ٹھیک ہے. اچھا صدقے زکات کا آپ نے کہا، صدقے کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کہہ کے اس کو دینے کا، یار یہ ہمارا صدقہ ہے آپ لے لو، تو اس میں بھی کہنے کی کوئی حاجت نہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو بالمن والاذا، احسان جتلا کر اور ایزا
پہنچا کر.
تو ہر وہ طریقہ کہ جس سے سامنے والے کو ایزا ہو یا اس پر احسان جتلانا مقصود ہو، تو یہ گویا کہ اپنے صدقے کے ثواب کو باطل کرنا ہے،
باطل کرنا.
تو قرآن پاک نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دی، یہ نور ہمارے لیے آ گیا کہ تکلیف بھی نہیں دینی. اب صدقے سے تکلیف دینا کیا ہے؟ صدقے سے تکلیف دینے سے مراد یہی ہے کہ اس کے دینے لینے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے سامنے والے کی ذلت ہو، تو یہ پھر صدقہ قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچتا،
نہیں ہوتا. کئی اس طرح کی چیزیں مدد کر بھی دی، بعد میں اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے رہے، چار آدمی رشتہ دار بیٹھے ہیں، پھر اس کا تذکرہ یوں کرنا شروع ہو جانا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے نوکری بھی دلائی تھی، بیٹی کا یہ انتظام کر دیا، فلاں چیزوں کا. یعنی لوگ نیکی کرتے بھی ہیں پھر احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس کو ضائع کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. مزید کچھ آپ کے سوالات کو
مفتی صاحب کی بات کا میں سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے نے اپنے والد کا جنازہ پڑھ لیا ہے اور دوسرے شہر میں دوسرا بیٹا ہے اور جنازہ دوسرے شہر لے جایا گیا، تو دوسرے بیٹے نے جنازہ ادا کیا، تو کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہے؟
یہ کیفیت واقعی سجا صاحب بالخصوص جب میت کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں ہوتی ہے، تو اب اس کو اپنے ملک میں لاتے ہوئے یا دوسرے شہر میں جب میت کو لے جاتے ہیں تو یہ کیفیات آتی ہیں سامنے کہ یہاں بھی جنازہ، کچھ لوگ جاننے والے کراچی میں اگر ہو، پنجاب جانا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی ہو، پھر پنجاب والے پنجاب میں بھی کرتے ہیں. تو دو جنازے اور ساتھ جو یہ سوال ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹے نے باقاعدہ پڑھ لیا، تو اب دوسری جگہ پہ جو رشتہ دار یا بیٹے بچے رہتے ہیں کیا دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟
فقہ حنفی میں نماز جنازہ کی تکرار یعنی دوبارہ دوبارہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے.
اچھا.
جب ایک دفعہ نماز جنازہ ادا کر دیا گیا تو اب دوسری دفعہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ولی نے نہ نماز جنازہ پڑھی ہو اور نہ ہی پڑھنے کی اجازت دی ہو.
ٹھیک ہے.
نماز جنازہ یعنی لوگوں نے خود سے پڑھ دی، ولی اس میں شامل نہیں ہوا.
ولی کون ہوگا؟
ولی کی مثال یہ کہ جیسے آپ نے بیٹے کی مثال دی ہے،
یعنی والد فوت ہوئے تو ان کا بیٹا ہے،
والد فوت ہوئے تو اس کے بالفرض تین بیٹے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اگر ایک نے پڑھ لی یا پڑھنے کی اجازت دے دی،
صحیح،
یا لوگ پڑھ لے تو اس میں شامل ہو گیا،
خود بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں اب نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں ہے.
اچھا.
نماز جنازہ ہو گئی، اب دوسرا بیٹا یا دوسرے جو ولی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ تکرار جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر کسی بھی بیٹے موجود ہیں لیکن انہوں نے نہ پڑھی ہے، نہ انہوں نے اجازت دی ہے، نہ پڑھتے ہوئے میں شامل ہوئے ہیں، تو اب چونکہ میت کے قریبی ولی وہ ہیں تو ان کا حق باقی ہے.
صحیح.
اب وہ اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے پہلی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی ہے تو اب وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں.
صحیح. اور وہ بھی ان کی وجہ سے کہ ان کے بیٹوں نے یا ولی جو ہیں,
جی ولی کا جو حق تھا اب ولی پڑھ رہا ہے تو ضمناً ان کو بھی اجازت ہے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ادا کر لیں.
ٹھیک ہے.
تو اس طور پر تو تکرار ہو سکتی ہے, لیکن اگر ولی نے اجازت دے دی یا ولی نے ادا کر لی, اب دوسرے بیٹے یا دوسرے ولی یہ کہیں کہ ہم نے پڑھنی ہے تو بس نماز جنازہ ہو چکی ہے, اب دوسروں کو پڑھنے کی اجازت نہیں.
تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور فقہ انفی کے مطابق مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے. اور بہت سے اس سے خاص میٹر میں لوگ غلطی بہرحال کر جاتے ہیں. مدنی چین کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملحظہ کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. جو بھی شرعی مسائل آپ کو درپیش ہوں تو آپ ضرور اس کے لیے رہنمائی حاصل کیا کریں. دارالعلوم اہل سنت کے یہ نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, انہیں آپ نوٹ رکھیں. اور روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے, اس دوران آپ ان نمبرز پر کالز کر کے اپنے شرعی مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. کئی چیزوں کے مسائل, وراثت ہو, طلاق ہو, نکاح ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, تجارت ہو, جو جو بھی ہمیں درپیش ہیں, ہمیں اپنے ان ضروری اور درپیش مسائل کے لیے تو واقعی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سیکھنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے, اپنے علم پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.